قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین وصحبه المنتجبین۔ کل ہم نے تلاوت میں اور ترجمے میں سورۃ سبا آیت نمبر 31 تک الحمدللہ مکمل کر لیا تھا۔ چونکہ آیت نمبر 31 مربوط ہے آگے 32 والی بات سے، لہذا ہم تلاوت کا آغاز آیت نمبر 31 سے سورۃ سبا کی کریں گے۔ قرآن مجید کا 22 جز 22 پارہ ہے۔ سورۃ سبا آیت نمبر 31 سے ترجمہ۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، اور کافر کہتے ہیں ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور نہ جو اس سے پہلے ہیں، یعنی آسمانی قانون ہمیں قبول ہم نہیں کریں گے۔ اور اے رسول، کاش آپ ان کا وہ حال دیکھ لیتے جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ایک دوسرے پر الزام عائد کر رہے ہوں گے، چنانچہ جو لوگ کمزور کر دیے گئے تھے وہ بڑوں سے کہیں گے، اپنے وڈیروں سے، اپنے لیڈروں سے، اپنے سرداروں سے کہیں گے جن کی باتیں مانا کرتے تھے، بڑے کرپٹ اور چھوٹے کرپٹ، کرپٹ افسر، کرپٹ ماتحت، کرپٹ حکمران، کرپٹ عوام، یہ سارے کے سارے کرپٹ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ اکٹھے کرے گا، اور پھر یہ جتنے دنیا میں ایک دوسرے کے نعرے مارتے تھے اتنا ایک دوسرے کو قیامت کے دن الزام عائد کریں گے اور ایک دوسرے پہ لعنتیں ڈالیں گے۔ جو کمزور لوگ تھے وہ طاقتوروں سے، مستکبرین، تکبر والوں سے، بڑوں سے کہیں گے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہو گئے ہوتے، یعنی تم نے ہمارا بیڑا غرق کیا۔ یہ تو ترجمہ اس بات کو نہیں پہنچاتا کہ جب حالت وہ اور سامنے جہنم ہوگی اور پتہ چل جائے گا کہ بیڑا غرق ہو گیا، ہر چیز کا، ہر چیز چھن گئی ہے، کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تب آپ سوچیں کہ کس انداز میں ایک دوسرے کو یہ برا بھلا کہیں۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا ہمارے ساتھ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تم تھے، اگر تم نہ ہوتے ہو سکتا ہے ہم کسی اچھی سائڈ پہ چلے جاتے۔ اب ان بڑوں کا جواب، اور بڑے بننے والے کمزوروں سے کہیں گے، ہدایت تمہارے پاس آ جانے کے بعد کیا ہم نے تمہیں روکا تھا؟ یہ وہ لب و لہجہ جو عام طور پہ غصے میں کہا جاتا ہے، خود تم اندھے تھے، اگر میں نے تمہیں نہیں بتایا خود اندھے تھے تم، جیسے ہمارے کان تھے تمہارے بھی کان تھے، جو خدا کی بات کرتے تھے جیسے ہم دیکھتے تھے تم بھی دیکھتے تھے، جیسے ہم سنتے تم اس وقت ہماری چمچہ گیری کرتے تھے، کیونکہ تم خود گندے تھے، تم خود مجرم کرپٹ مزاج تھے، تو تمہیں ادھر مزہ ہی نہیں آتا تھا، ادھر تمہیں مزہ آتا تھا۔ ہدایت تمہارے پاس آ جانے کے بعد کیا ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے، تم کرپٹ تھے، اس کرپشن نے، تمہارے اندر کرپشن نے تمہیں ہماری طرف تمہیں لے آئے۔ کہتے ہیں نا وہ، کبوتر با کبوتر، باز با باز، خند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر کبوتر کے ساتھ اور باز باز کے ساتھ، قبیلے اور گروپس۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں پہلے گزر چکا سورہ مائدہ میں کہ اللہ چھوڑے گا ہی نہیں کہ اکٹھے رہو، اللہ ایسی آزمائشیں کرے گا کہ پلید سارے اکٹھے ہو جائیں، خبیص سارے اکٹھے ہو جائیں، ڈھیر بن جائے غلاظت کا، اور اس ڈھیر کو اٹھا کے جہنم میں پھینکے۔ اللہ دنیا میں ایسے پلٹے دے گا، ایسی آزمائشیں دے گا کہ چھٹ جائے، پتہ چل جائے۔ اور اسی لیے قرآن فرماتا ہے کہ تم نے سمجھا ہے کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی جانا ہی نہیں۔ ام حسب تم ان تدخل الجنہ، وہ جنت جو بڑی بکتی پھر رہی ہے شارٹ کٹس میں، فیک ٹکٹس بیچی جا رہی ہیں جس جنت کی، قرآن سے بغیر پوچھے اور دیکھے ہوئے قرآن جنت میں جانے کا کیا، اہل بیت حقیقت میں کیا بیان کرتے ہیں؟ میرا مولا فرماتے ہیں جنت اللہ نے ناپسندیدہ، جو انسان کا دل نہیں کرتا، ان چیزوں کے اندر رکھ دی. یعنی تمہارا دل کر رہا غلط کرو، اللہ کی بات ماننے کا دل نہیں کر رہا، وہ کرو گے تب جنت میں پہنچو. اور جہنم اللہ نے شہوات کے اندر چھپا دی. شہوت پرستی کرتے کرتے، خواہش پرستی کرتے کرتے اینڈ کہاں ہوگا؟ جہنم ہوگا. عقل مند انسان وہ ہے کہ جو پہلا تصور اپنا، پہلا عقیدہ اپنا، پہلا کانسیپٹ اپنا، پہلی بنیاد اپنی دین کی اللہ سے پوچھ کے بناتا ہے، پھر چیک کرتا ہے دوسرے ایک نمبر مال بیچ رہے ہیں یا دو نمبر مال بیچ رہے ہیں. وہاں فرماتا ہے کہ تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ ابھی تک تو اللہ نے جانا ہی نہیں، یعنی اللہ نے دیکھا ہی نہیں کون ہے تم میں سے خدا کے راہ میں کوششیں کرنے والے. ہم کتنی کوششیں کر رہے ہیں خدا کی راہ میں، ہماری تو کوششیں اکثر دنیا کے لیے ہوتی ہیں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ پھر اس راستے میں جو مصیبت آتی ہے، جو سختی آتی ہے، اس میں صبر کون کرتے ہیں؟ وہ تو اللہ نے ابھی دیکھا ہی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں، یہ خلاصہ ہے جنت میں جانے. بلکہ تم خود مجرم تھے. تم کہہ رہے ہو ہم نہ ہوتے تو تم مومن ہوتے، ہم نہ ہوتے تم کوئی اور سراغ ڈھونڈ لیتے، کسی اور جگہ چلے جاتے، تم حق کی طرف جانے میں تمہارے مزاج ہی نہیں تھے، تمہیں اچھا ہی نہیں لگتا تھا. یہ بات سن کر پھر کمزور لوگ کیا کہیں گے؟ اور کمزور لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے یہ جو تم کہہ رہے ہو بات یہ نہیں ہے، بلکہ یہ رات دن کی تمہارے مکر تھے، جب تم ہمیں اللہ سے، اللہ کا انکار کفر کرنے کے لیے اور اس کے ہمسر بنانے کے لیے کہتے تھے. جب تم ہمیں کیا کہتے تھے؟ اس توحید کا انکار کرو اور اللہ کے برابر میں اس کے شریک قرار دو، چاہے عقیدے میں چاہے عمل میں. عمل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک خدا کا قانون ہے، ایک دوسرا قانون ہے. اس دوسرے قانون کو تسلیم کر لینا، اس کی طرف رغبت کرنا، کیونکہ ادھر سے دنیاوی مفادات زیادہ مل رہے ہیں. تو جس کی رغبت ہی اس کی طرف ہو جائے، وہ کیا الہی قانون کے لیے کیا کرے گا، کیا کوشش کرے گا، کیا صبر کرے گا؟ وہ تو اپنے مفادات، دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے وہ تیزیاں دکھائے گا. تو یہ کمزور لوگ کہیں گے تم کہہ رہے ہو کہ ہم خود مجرم تھے. بات یہ تھی کہ تمہارے رات دن یہی مکر اور یہی پلان ہوتے تھے. یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ شیاطین رات دن لگے ہوئے ہیں معاشرے کے ماحول کو گندا کرنے میں، گناہ کے مواقع زیادہ کرنے میں، لوگوں کی گمراہی کے سامان پیدا کرنے میں زیادہ سے زیادہ لگے ہوئے ہیں. آپ اپنا میڈیا ہی دیکھ لیں، اپنا سوشل میڈیا دیکھ لیں، کیا کیا اس پر نہیں آتا. وہ چیزیں جو پہلے ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بچوں کی دسترس میں ہوں گی، آج وہ پہنچا دی گھروں میں، کمروں میں، بیڈ رومز میں پہنچا دی. تو جس کو فکر ہے خدا کے دین کی، وہ چاہے گا کہ خدا کی باتیں بھی پہنچے وہاں تک، اس کے لیے بھی کوشش کی جائے. لیکن نہیں، ایسا ہم بہت کم کرتے. بلکہ یہ تمہاری رات دن کے تمہارے مکر تھے، جب تم ہمیں اللہ سے کفر کرنے اور اس کے ہمسر بنانے کے لیے کہتے تھے. پھر بہرحال یہ ڈائیلاگ تمام ہوگا اور آگے خلاصہ اللہ بتاتا ہے، فرماتا ہے کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپاتے پھریں گے. دنیا میں بڑے بڑے اکڑ والے، بڑے مقام والے بنے ہوئے تھے. جب کوئی بندہ دنیا میں بہت اچھا بنا ہو اور اچانک سب کو پتہ چل جائے کہ وہ بہت ہی گندا انسان ہے، پھر وہ فیس نہیں کر سکتا لوگوں کو، چھپتا پھرتا. ایسا ہوتا ہے نا، باہر آنے کا اس کا دل نہیں کرتا. وہی پہلے جو اکڑتا پھرتا تھا، اظہار کرتا پھرتا تھا، اب چھپتا پھرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ شرم کے مارے چھپتے پھرے، پتہ ہوگا دونوں کرپٹ. تو یہ جو خدا نے ان کا حال کیا ہوگا، رسوا کیا ہوگا، اور جو جہنم میں ان کے لیے عذاب ہوگا، یہ اپنی شرمندگیوں کو چھپاتے پھریں، چھپنے کی کوشش کریں. اور ہم کفار کی گردنوں میں توق ڈال چکے ہوں گے، یعنی ہم نے وہ گرفتاری کے توق اور زنجیریں ان کے گردنوں میں ڈال دی ہوں گی. پھر خدا سوالیہ انداز میں پوچھتا ہے، کیا ان کو اس کے سوا کوئی بدلہ ملا ہے؟ کہ جو یہ کام کیا کرتے تھے اسی کا بدلہ جو کام کیے تھے تم. حل یجزون الا ما کانوا یعملون, تمہارے عمل تمہارے سامنے آئے, تمہارے عمل تمہارے سامنے آئے. ابھی آگے سورہ فاطر میں آ جائے گا کہ اچھے کلمات اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں. جب کوئی اچھی بات کرتا ہے, کوئی خدا کی بات کرتا ہے, سبحان اللہ کہتا ہے, کسی کو امر بالمعروف کرتا ہے, کسی کو تبلیغ کرتا ہے, کسی کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے, اچھی جگہ آنے کی دعوت دیتا ہے, یہ خدا کے پاس بات بلند ہوتی ہے. لیکن اس کو بلند ہونے کے لیے ایک بلند کرنے والی اور چیز چاہیے. فرمایا والعمل الصالح يرفعه, صرف باتیں نہیں جاتی اوپر اچھی جب تک عمل صالح ان کو سپورٹ نہ کرے. عمل بتاتا ہے کہ یہ بات اوپر جانے کی قبولیت کی قابلیت رکھتی ہے یا قابلیت نہیں رکھتی. صلوات پڑھیے محمد والے. ان کو اور کس چیز کی جزا دی جائے گی سوائے اس کے جو یہ عمل کیا کرتے تھے. اور ہم نے کسی بستی کی طرف خبردار کرنے والے نہیں بھیجے مگر یہ کہ, اب یہ توجہ سے اور سنیں, یہ اللہ سب نبیوں کے ساتھ ہونے والا سلوک بتا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ تمام نبیوں کو سب سے پہلے ان کی مخالفت کرنے والے لوگ کون ہوتے تھے اور کیا چیزیں ان کو اس مخالفت پر اکساتی تھیں. اور ہم نے کسی بستی کی طرف کسی خبردار کرنے والے کو یعنی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ, کیا ہوا وہاں پر, مگر یہ کہ وہاں کے امیر لوگ, مالدار لوگ, صاحب اقتدار طبقہ جن کو ہم نے وسعت دی ہوئی تھی مال دنیا کی, وہ لوگ ہمارے نبیوں سے کہتے تھے جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اسے نہیں مانیں. کیونکہ وہ اپنا ایک نظام جس کے تحت انہوں نے سارا کچھ کمایا, ناجائز نظام, نبی کی بات ان کو اپنے نظام کے خلاف لگتی تھی تو کہتے تھے انا بما ارسلتم بھی ہی کافرون, ہم انکار کریں گے تمہارا, تمہارا نظام ہم نہیں مانیں. یہ جنگ ہے اللہ کے نظام کی اور غیر الہی نظام جو جاری ہے ازل سے. اور پھر کہتے کیا تھے جب نبی کہتے تھے خدا تمہیں پکڑ لے گا, عذاب دے گا, کیا کہتے تھے, اپنی حالت دیکھو, تمہیں اللہ نے کیا دیا ہوا ہے اور ہمیں دیکھو. کیا کہتے تھے, اور کہتے تھے ہم مال میں اور اولاد میں بڑھ کر ہیں تم سے, ہم پر اللہ کے بڑا کرم ہے, جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا بڑا اس فلانے پہ اللہ کا کرم ہے. کیوں کرم ہے, چونکہ مال بہت زیادہ ہے. یہ نبیوں کے مخالف کیا کہتے تھے, ہم اموال میں اور اولاد میں زیادہ ہیں, ہم پر عذاب نہیں ہوگا. یعنی یہاں بھی اللہ کا کرم ہے, وہاں بھی اللہ کا کرم ہوگا, بات تمہاری ہم نہیں مانیں. کیوں, ان کے ذہن میں کانسیپٹ کیا تھا, اللہ کے کرم کی نشانی کیا سمجھتے تھے, جس کو دنیا ملی ہے اس پہ کرم ہے. اور اللہ آزمائش میں اپنے نبی غریب غریب بھیج دیتا تھا, پھٹے ہوئے کپڑوں والے, سادہ کپڑوں والے, ایک طرف فرعون, ایک طرف حضرت موسیٰ, ایک طرف جناب عبداللہ کے یتیم جنہیں قرآن کہہ رہا ہے علم یجدک ووجدک عائلاً, ہم نے آپ کو غریب پایا, غریب جو اردو میں ہم غریب کہتے ہیں, یعنی جن کے پاس مال دنیا نہیں تھا, ایسے تھے. وہاں بھی کافر کہتے ہیں تیرے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے, تیرے پاس محلات کیوں نہیں ہے, تیرے پاس یہ کیوں نہیں ہے, تیرے پاس وہ کیوں نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اور یہ سمجھتے تھے کہ نبی بھی مالداروں میں سے ہونا چاہیے, ہمارے جیسوں میں سے, جو ہمارا بڑائی کا معیار ہے کسی بڑے کو سلیکٹ ہونا چاہیے. تو بڑا نہیں ہے, تیرے پاس مال دنیا نہیں, یہ دلیل دیتے تھے. تمام انبیاء کو یہ جواب ملا, ہم مال میں اور اولاد میں زیادہ ہیں, ہم پر عذاب نہیں ہوگا. اے رسول کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراوان کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے. لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے. تم کیا علم رکھتے, یہ رزق زیادہ جو دیے تمہاری آزمائش ہے, اس کو تو تم استعمال کرو خدا کے راستے میں اور خدا سے قریب ہو جاؤ. اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو پھر خدا کی بات مانو, اس رزق نے تمہیں سرکش کر دیا. لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے. اللہ کے ہاتھ میں کس کو کم دیا کس کو زیادہ دیا, تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو. کیونکہ خدا اگر نبوت دے رہا ہے تو اس کا معیار, خدا نے کسی غریب کو کچھ عطا کر دیا تو امیر کہے کہ تجھے تو مل ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم زیادہ ایلیجیبل ہیں، ہم زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں. آپ سورہ بقرہ میں وہ واقعہ گزرا کہ اپنے نبی کے پاس آئے بنی اسرائیل کے سردار اور کہتے ہیں ہمارے لیے بادشاہ بناؤ. انہوں نے کہا بنا دوں تو پھر تم خرابی تو نہیں کرو گے؟ ہم کیوں خرابی کریں گے، ہم اس کی اطاعت کریں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے جالوت کو چنا ہے. اب یہ جو خود مطالبہ لے کر آئے تھے، دیکھیں کرپشن اندر سے، اندر کی کرپشن کیسے نکلتی ہے باہر. یعنی جب تک گویا کہ نبی کو بھی چکر دے رہے تھے کہ ہم سارے مل کے جاتے تو ہم ہی میں سے کسی کو بنا دے گا، ٹھیک ہے نا. یا پھر جب نبی کہے گا بھی آپ ہی مشورہ دو تو ہم نے پھر جو آپس میں سیٹنگ کی ہے اسے کہیں گے بنا دیں گے. لیکن نام بن جائے گا نبی کا کہ انہوں نے بنایا. آئے اور سارے ملا، ملا یعنی بھرے ہوئے، ملا خلا کا اپوزٹ ہے. قرآن نے لفظ بھی بڑا زبردست استعمال کیا، ملا کسے کہتے ہیں، خلا کا اپوزٹ. خلا کسے کہتے ہیں، خلا جسے ہم کہتے ہیں، خلا یعنی ایمٹی اسپیس، ویکیوم. ملا یعنی بھرا ہوا. وقال الملا اور ملا کہنے لگے، یعنی بھرے ہوئے، جو مثلاً جیبیں بھی بھری ہوئی اور دماغ بھی ان کے تکبر سے بھرے ہوئے. انہوں نے، نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے جالوت کو چنا ہے. ایک سیکنڈ نہیں لگایا، کہتے ہیں قالوا انا یکون له الملک علینا ولم یؤت سعۃ من المال، سورہ بقرہ میں. یہ بھلا کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ آپ اچھے بھلے اللہ کے نبی ہیں، یہ کیسے ہمارے اوپر بادشاہ بن سکتا ہے؟ دلیل، مال نہیں ہے اس کے پاس، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. وقال لهم نبيهم ان الله اصطفاه عليكم، نبی نے کہا بھائی میں اپنے پاس سے بات نہیں کرتا ہوں، اللہ نے اس کو چنا. اور پھر اللہ کا معیار بتایا بادشاہت کا، لیڈرشپ کا. وزادہ بسطتا فی العلم والجسم، اس کا علم بھی تم سب سے زیادہ ہے اور اس کی شجاعت بھی، مردانگی بھی تم سب سے زیادہ ہے. یہ معیار ہے قرآن کا بادشاہت کا، لیڈرشپ کا. لیکن مالدار کا کیا معیار ہے؟ غریب بندہ استحقاق ہی نہیں رکھتا. لہذا پھر وہ معاشرہ کیا وجود میں آتا ہے، سفارشوں کا، رشوتیں دے دے کے سارے اوپر مسلط ہو جاؤ. اشرافیہ وہ رولنگ کلاس ہے، پھر وہ رگڑا لگاتے ہیں غریبوں کو اپنی مرضی سے جیسے ان کا دل چاہتا ہے، اپنے لیے نرم کرتے جاتے ہیں اور غریبوں کے لیے اور سخت سے سخت قوانین بناتے جاتے ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے، اگر آپ جو دوست ہمارے شروع سے آ رہے ہیں، کتنی جگہ پر یہ تذکرہ ہے مالداروں کا. البتہ کیونکہ اس طبقے میں خرابیاں زیادہ ہوتی ہیں مال کی وجہ سے، اس لیے ان کو بہت خبردار، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، تاکہ مثلا ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ اگر میرے پاس ہے تو میں ان میں سے تو نہیں ہوں کہیں، میری روش زندگی کیا ہے. لیکن یہی مالدار اگر واقعا مثلا خدا کا آئین قانون سمجھ میں آ جائے اور اس کے مطابق ڈھال لے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے اور جس کے پاس مال ہے، وہ مال والا پتہ نہیں کیا کیا کر سکتا ہے، کیا کیا کر سکتا. ایک دفعہ مثلا فرض کریں میں مالدار ہوں اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیں دید دیکھیں، دید اور نیت دیکھیں، صرف یہ چیزیں انسان کی بات ایک ہی ہوتی ہے. ایک دفعہ میں اپنے مال کے تکبر میں کہوں 100 بندہ جو ہے نا وہ میرا نوکر ہونا چاہیے، جو میں کہوں وہ کریں، ایک یہ دید، 100 بندہ میرے آگے پیچھے ہو دیکھنے والے یہ کریں. اور ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ اگر خدا مجھے دے 100 بندے کا میں خیال رکھوں، 100 بندے میرے توسط سے خدا انہیں رزق دے، میرے بزنس کے ذریعے سے 100 بندوں کے گھر میں چلاؤں، یعنی اس سسٹم میں 100 بندوں کے گھر چلیں، یہ کام ایک ہی ہے، 100 بندے رکھنے ہیں اس نے. لیکن ایک اس 100 بندوں سے جہنم میں جا رہا ہے اور ایک اسی 100 بندوں سے جنت میں جا رہا ہے. اور اس فارمولے کو آپ ہر جگہ اپلائی کریں. اور کہتے ہیں ہم اموال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں، ہم پر عذاب نہیں ہوگا. کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراوان اور تنگ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے فراوان، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور میں اس یہ آیت قرآن میں یہ بار بار کہی ہے اللہ نے کہ میں ہوں رزق کو وسیع کرنے والا اور میں ہوں آزمائش کے لیے رزق کو تنگ کرنے والا، یا بطور سزا کہ دیکھوں کہ تم جا رہے ہو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہو تو میں تمہارے کوئی نقصان کروا دیتا ہوں تاکہ تم پلٹ آؤ. یہ میں ہوں, اللہ یہ کہتا ہے, بار بار کہتا ہے. یہاں پہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جن کے یہ عقیدے بنے ہوئے ہیں, اوئے ہوئے کسی نے جادو کر دیا, تعویذ ڈال دیا, میرا کاروبار فلان ہو گیا. اصل جو ایرر ہے کاروبار میں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتا, تعویذوں کے توڑ کروانے دوڑ پڑتا ہے, یا کبھی جن پکڑنے دوڑ پڑتا ہے, یا کبھی فلان پکڑنے دوڑ پڑتا ہے. اگر یہ تعویذ چلتے ہوتے نا, یقین کریں, جو جن کے اگر یہ تعویذ ڈال کے اگر کاروبار خراب ہوتے ہوتے تو یقین کریں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی, تعویذ بھی تاثیر, یہ والے تعویذ جو ہمارا یہ عقیدہ کہ تعویذوں سے رزق جو ہے وہ یوں ہو جاتا ہے, تو پھر یہ میرے اور آپ پر ٹائم ضائع نہ کرتے. یہ تعویذ دینے والے یہ ڈائریکٹ تعویذ ڈالتے بل گیٹس جیسے لوگوں کو, اور اس کے کاروبار میں ہوتا نقصان, پھر اس کو جناب یہ ای میل کرتے کہ اگر کاروبار کا نقصان آپ نے دور کرنا ہے تو میرے پاس توڑ ہے کہ نہیں. کامن سینس ہے, یہ دو دو تین تین ہزار لے کر یہ کر دو تو یہ کر دو. کل چاند گرہن مثلا لگنا تھا, سبحان اللہ, سزا اللہ کی طرف سے اصل دین کو نہ سمجھنے کی. جب چاند گرہن لگتا ہے آپ نے نماز آیات پڑھنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب جی ایک میسج چل رہا سوشل میڈیا پہ, بہت سارے لوگوں نے مجھے بھیجا کہ آپ بتائیں کیا, ریڈ کلر کی فلانی چیز لو, اس کے بعد پتہ نہیں اورنج کلر کی فلانی چیز لو, اس کے بعد آدھا کلو یہ لو, پچاس پتہ نہیں یہ کرو, فلان کرو, اس کو مکس کرو اور اپنے سر میں مارو. لغویات, جاہلانہ ہندوانہ قسم کی باتیں, کامن. اہم ترین چیزوں کو چھوڑ دیا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بڑی بڑے سینسٹیو ہو. میں قصہ سنایا کرتا ہوں, بکرا خریدنے گئے, فون کیا مجھے, بکرا خریدنا ہے, بکرا عید کے لیے آپ سے پوچھنا تھا. ایک بکرا میں پسند آیا, تھوڑا سا سینگ میں اس کے اسکریچ ہے, قربانی کو لگ جائے گا. تو میں جانتا تھا اس بندے کو جس نے فون کیا تھا. میں نے کہا صبح فجر کی نماز پڑھی, ہنس پڑا, وہ تو آپ کو پتہ ہے میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا اگر فجر کی نماز کے بغیر تیری قربانی قبول ہے تو تو سینگ ٹوٹا لے جا, میں گارنٹی دیتا ہوں قبول ہو جائے گا. اگر نماز کے بغیر تیرے اعمال قبول ہے, کیا حدیث ہے نماز کے بارے میں, ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا. اگر نماز قبول ہوئی, ایک تو ہے ہی نہیں, سبحان اللہ, وہ بھی جنت میں پہنچا بیٹھا آج کل, میڈ ان چائنا دین سے وہ بھی چلا گیا. ایک وہ دین ہے جو قرآن اور اہل بیت نے بتایا. فرمایا کہ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا, اگر ہے ہی نہیں تو قبول ریجیکٹ ہونے کی تو بات ہی نہیں, جو ہے اسے چیک کیا جائے گا. اگر ان قبلت قبل ما سواہا, اگر قبول کر لی گئی, ہاں تمہاری نماز قابل قبول ہے, باقی چیزوں کا بعد میں پوچھا جائے گا. وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا, اور اگر کہا گیا نماز قبول نہیں ہے, باقی کا پوچھا ہی نہیں جائے گا, باقی ماحول آپ خود دیکھ لیں. نماز پڑھی کوئی نہیں, بکرے کے سینگ کے اسکریچ کو مائکروسکوپ میں مثلا دیکھ رہے گے, قربانی لگ جائے گی یا نہیں لگے گی, لغویات ہیں. اسی طرح چاند گرہن میں پتہ نہیں کیا پکاؤ اور فلان مکس کرو, اور کلر ریڈ ہونا چاہیے تو کلر یہ ہونا چاہیے, سب لغویات ہے, پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراوان, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. پھر توجہ فرمائے اگلی آیت پر, اور تمہارے مال, جو سمجھتے ہیں نا, کیونکہ مال زیادہ ہے اللہ کا کرم, کیونکہ اولاد اللہ نے عطا کر دی, اللہ کا کرم, کراس قرآن بتا رہا, کیا فرما رہے ہیں, اور نہ تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولادیں تمہیں ذرہ برابر ہمارے قریب کرتی, نہیں کرتی. تم سمجھو مال زیادہ ہے خدا کے قریب ہو, نہیں. تقربکم عندنا زلفا, تھوڑا سا بھی قریب, نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد اس کی کثرت ہمارے قریب تمہیں نہیں کرتی. کیا قریب کرتی ہے, سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے, تب اولاد بھی صحیح ہے, تب مال بھی صحیح ہے. ظاہر ہے جو ایمان جس کے دل میں ہے, عمل صالح جو کر رہا ہے, اسے پتہ ہے کہ خود ٹھیک سمجھ رہا ہے اندر سے، تو اولاد کو کیسے وہ خراب ہونے دے گا؟ اولاد کے بارے میں بھی ڈرے گا، کیونکہ جانتا ہے کہ اولاد امانت ہے، جانتا ہے کہ مال امانت ہے، میں اصل مالک نہیں ہوں اس کا، نہ مال کا نہ اپنی اولاد کا. ہاں، جنہوں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے یہ چیزیں بھی کام آئیں گی، ورنہ جنہوں نے یہ ٹریک نہیں اپنایا وہ اپنے مال اور اولاد کی کثرت سے دھوکے میں نہ رہیں، یہ تو مخالف بن جاتے ہیں انبیاء کے. اسی دلیل پر ہم اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں، چونکہ ہمیں دنیا زیادہ ملی ہے، تمہیں دنیا زیادہ نہیں ملی، اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں جو تمہیں ہماری قربت میں کوئی درجہ دلائیں، سوائے اس کے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پس ان کے اعمال کا دگنا ثواب ہے اور وہ سکون کے ساتھ بالا خانوں میں ہوں گے، یعنی آج کی لفظوں میں اونچی اونچی بلڈنگز میں، اونچے اونچے ان کو اللہ تعالیٰ مثلا گھر دے گا. اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کوششیں کرتے ہیں کہ ہم کو مغلوب کر دیں، اللہ کی بات کے مقابلے میں دلیلیں گھڑتے ہیں، یوں نہیں ہے تو یوں ہے، تو یوں نہیں ہے تو یوں ہے، یعنی آیت خدا سے ایک بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، یہ تاویلیں کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں تاکہ اس کو اپنے آرزو کے مطابق ایڈجسٹ کریں. جو بنی اسرائیل کے کرپٹ علماء کا حال اللہ نے بتایا، یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. اے رسول کہہ دیجئے، میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے رزق میں فراوانی اور جسے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے. پھر دوبارہ ریپیٹ کیا، میرا رب ہے جو کرتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہ اور دیتا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. یہ سب سے بہتر دینے والے سے کیا مراد ہے؟ جنہیں تم سمجھ رہے ہو انسان اپنی غفلت میں خدا کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے، سمجھتا ہے یہ جو چودھری صاحب ہے نا، یہ میرا مسئلہ زیادہ حل کر سکتا ہے. اللہ چھوٹا چودھری بڑا، ٹھیک ہے، اللہ چھوٹا سیٹھ بڑا، سمجھ رہے کہ اس کی طرف سے آ رہے. فرما رہا ہے کہ یہ دے گا، یہ تو خود کہیں سے لے کے دیتا ہے. خیر الرازقین، جو کہیں سے لے کے نہیں دیتا، جو دینے کے بعد احسان نہیں جتلاتا، جو دینے کے بعد ذلیل و رسوا نہیں کرتا. دنیا والے تو یہ کرتے تمہارے ساتھ، بلکہ اس سے لے کے تمہاری عزت بڑھ جاتی ہے. ان سے لے کے تو جب کہیں کوئی مسئلہ ہو گئے گا، تو آج تک میرا کھاتا رہا، آج مجھے پہ تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو یہ خیر الرازقین کا معنی ہے. اللہ، ورنہ اللہ کہتا ہے کون ہے آسمان و زمین میں خالق جو میرے علاوہ رزق دیتا ہے؟ کون ہے اگر خدا رزق روک لے تو تمہیں رزق دے گا؟ یہ قرآن کی آیات ہے، یعنی رازق خدا بند عالم کی ذات. یہاں پر جو آیا کہ جو کچھ تم خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہو، مالدار ہو یا مالدار نہیں ہو، جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے. ایک شخص آیا معصوم کے پاس اور کہا کہ میں خرچ کرتا ہوں لیکن آتا ہی نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے، کہا کہ اس نے چند آیات پوچھی، کہا کچھ آیات ہیں جن پر میرا ایمان نہیں پورا ہو رہا. انہوں نے کہا اچھا کون سی؟ بتاتا گیا، یہ اس آیت پر آیا، کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جو خرچ کرو گے میں اس کو ریپلیس کر دوں گا، میں اس کی جگہ دے دوں گا، تو میں خرچ کرتا ہوں آتا ہی کوئی. تو امام نے اس سے پوچھا، اچھا اس کا مطلب ہے تو یہ سمجھتا ہے اللہ جھوٹا وعدہ کرتا ہے؟ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، یہ تو میں نہیں کہہ رہا. تو پھر کہتا ہے پھر آپ بتائیں. امام نے اس کو خبردار کیا کہ تو اپنی جو بات سوچ رہا ہے غفلت میں، اس کا اصل میں جڑ کیا ہے؟ تو سمجھ رہا ہے اللہ وعدے وفا نہیں کرتا. تو اس نے کہا آپ بتا دیں. تو پھر امام نے فرمایا کہ یہ خدا کا وعدہ یہ ہے کہ جس نے حلال سے کمایا ہو اور صحیح جگہ پر حلال میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو، اللہ اس کو ریپلیس کر دیتا ہے، خدا اس کو دیر یا زود میں دیتا ہے. اب یہ جو ریپلیسمنٹ ہے، یہ حتماً اسی مال کی شکل میں نہیں ہوتا، یہ پھر اس میں یؤمنون بالغیب انٹر ہو جاتا ہے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کی باتوں پر انہیں ایمان ہے. کیا کرتا ہے اللہ؟ خدا بند عالم چونکہ دیکھ رہا ہے آئندہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آپ نے جو خدا کے راستے میں دیا وہ ضائع نہیں ہوتا. اگر خدا مصلحت دیکھے کہ اس کو اگر میں اس کو ہی ریپلیس کروں اور زیادہ کر دوں یہیں پر، تو یہ اس کا ظرف ایسا ہے، اور خدا ہمیں اچھی طرح جانتا ہے، تو خدا مال دے دیتا ہے مثلا اس کے علم کے مطابق، وہ دیکھتا ہے. اور اگر یا یہ دیکھتا ہے کہ اس پر اس کے لیے کچھ مصیبت لکھی ہوئی ہے، کچھ بیماری لکھی ہوئی ہے جس پر اس کا ڈبل ٹرپل خرچہ ہو جائے، خدا اس کو ٹال دیتا ہے. ٹھیک، یا خدا بند عالم قیامت کے دن کے لیے فرشتوں سے کہتا ہے محفوظ کر دو. یہ سب بہت ہی خوبصورت ترین روایات ہیں اہل بیت کی فرامین ہیں جس میں اللہ نے ان کے ذریعے سے ہمیں یہ بات پہنچائی ہے کہ ضائع نہیں کر. ایک میں آپ کو صرف روایت سنا دوں آگے بڑھنے سے پہلے کہ اصول کافی میں باب الدعاء, دعا کا باب, اس میں جو روایات ہیں وہاں پر ایک دعا یہ, قیامت کے دن ایک مومن آئے گا, اس کے اعمال کا حساب کیا جائے گا اور وہ حساب کر کے جانے لگے گا تو خدا کی طرف سے کہا جائے گا رکو, اور ڈھیر سارا کچھ اس کو عطا کیا جائے گا. تو وہ پوچھے گا بھئی یہ کون سا عمل, خدا فرمائے گا کہ یاد کر تو نے ایک دعا مانگی تھی مجھ سے تو سمجھتا تھا وہ قبول نہیں ہوئی کیونکہ جو تو نے مانگا تھا وہ ملا نہیں تھا, تو وہ میں نے فرشتوں سے کہا تھا کہ اسے کسی اور دن زیادہ ضرورت ہونی ہے, خدا بہتر جانتا ہے, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. البتہ یہ سب اس کے لیے کہ جو ایسے خدا کو جانتا ہے جو خدا کو بھی انسانوں کی طرح سمجھتا ہے اور صرف ظاہر پہ لگا ہوا ہے, اس کے لیے یہ باتیں بے فائدہ ہیں. تو خدا جب دے گا تو وہ دل میں کہے گا شکر ہے اللہ نے وہ نہیں دیا جو میں نے مانگا تھا, ادھر ہی دے کے فارغ کر دے. ٹھیک ہے, جانے لگے گا پھر اللہ کہے گا ابھی پھر ٹھہر, پھر کچھ اور دے گا. اس جو چیز دی جائے گی اس کی مقدار اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ایک یا دو دفعہ, مجھے بھی ایگزیکٹلی یاد نہیں, دو یا تیسری دفعہ جب یہ ریپیٹ ہوگا تو وہ مومن دل میں خواہش کرے, اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ کاش اللہ نے میری کوئی دعا بھی نہ سنی ہوتی, یعنی نہ سنی ہوتی دنیا میں نہ دی ہوتی. اس لیے اللہ نے فرمایا, جب فرمایا ہدى للمتقین, پہلا کیا فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, اگر ایمان بالغیب نہ ہو کوئی کربلا میں امام حسین کے ساتھ نہیں جا سکتا. اگر ایمان بالغیب نہ ہو, اگر اللہ کے وعدوں پر ایمان نہ ہو کیسی کربلا, تو خودکشی ہے. ٹھیک ہے نا, اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. ہاں اگر ایمان بالغیب ہو پھر کربلا سے بہتر تو انویسٹمنٹ ہی کوئی نہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, جانیں بھی اور مال بھی اللہ کے راستے, اس سے بہتر انویسٹمنٹ کون سی, جس کا جتنا ایمان ہے اس کی انویسٹمنٹ اتنی ہی, جو جتنا خبر رکھتا ہے اتنی ایکوریٹ انویسٹمنٹ کرتا ہے. بزنس مینوں سے بھی آپ پوچھ لیں, جو کوئی ایکسپرٹ ہو, بہت ساری کمپنیز کا ایکسپرٹ ہو, آپ نے پیسہ لگانا ہو, ایکسپرٹ بندہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کی دکان بڑی ہے لیکن یہ چکر باز ہے, دکان دیکھ کے مت جانا, مجھے اصل بیک گراؤنڈ کا پتہ, اس کی دکان چھوٹی ہے لیکن یہ تمہیں صحیح ریٹرن دے گا. ایسا ہو سکتا ہے نا, کئی بڑی دکانیں دیکھ کے بعد میں پیٹ رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ اپنے مثلاً عیب اپنے بڑے ظاہر میں چھپا دیتے ہیں. ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جن کے ساتھ فراڈ ہوا اور وہ بتا رہے تھے کہ جس نے میرے سے فراڈ کیا خبیص رینٹ پر لینڈ کروزر لے کے آتا تھا, میں سمجھتا تھا کروڑ پتی ہے, رینٹ پہ گاڑی اس نے کبھی کوئی لے کے آتا تھا کبھی کوئی لے کے آتا تھا, مجھے پتہ چلا کہ وہ رینٹ پہ لیتا تھا اور مجھے اتنا چاقو مار کے چلا گیا. لیکن جو خبیر ہے وہ, جس کو پتہ ہے کہ یہ بھی ہو جاتا ہے, وہ بیس چیک کرتا ہے. اور اسلام کی بیس جو اللہ نے خبر دی ہے اس پر ایمان, اور پھر اس کے مطابق انسان اپنی زندگی بھی اپنا مال بھی مثلا وہ صحیح طریقے سے ایکوریٹ انویسٹمنٹ کرتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ اگر حلال سے کما اور حلال پہ لگا تو اللہ حتماً ریپلیس تجھے کر دے گا, مال بھی اللہ تعالیٰ واپس کر دے گا. اصل بات پڑھیے محمد والے. کہہ دیجئے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فراوانی اور تنگی, یعنی چاہے تو فراوانی چاہے تو تنگی کر دیتا ہے, اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کے راستے میں یعنی اس کی جگہ وہ اور دے دیتا ہے, اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے, اور جس دن وہ ان سب لوگوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے تھے, تو فرشتے کہیں گے پاک ہے تیری ذات, تو ہی ہمارا آقا ہے, یہاں پہ ولی کا ترجمہ آقا نہیں بنتا، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ لوگ، چونکہ وہ لوگ تو جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ فرشتوں کی پرستش کرتے تھے، آقا تھوڑی تھے، تو ہی ان کا، تو ہی ہمارا ولی ہے، نہ کہ یہ لوگ. یہاں ولایت قریبی اور مثلا دوستی کے معنی میں، یہ ولی، یہ لفظ ولایت چند معنی رکھتا ہے، مشترک ہے. بلکہ یہ تو جنوں کی پرستش کرتے تھے، جنات کی پرستش کرتے تھے، اور ان کی اکثریت انہی کو مانتی تھی. اب یہ کیا ہے، جتنا میں جانتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، افسانوں سے ہٹ کر، جنات کے بارے میں جو افسانے ہیں ان سے ہٹ کر، کہ مکہ میں بھی رائج تھا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ فرشتوں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، اور فرشتوں کو اللہ کی، ان کا عقیدہ بھی انہوں نے بنایا تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہماری شفاعت کریں گی قیامت کے دن اور ہمیں چھڑوا لیں گی. اور اپنے لفظوں میں کہوں تو بیٹی کی بات تو پھر باپ ٹال بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، بیٹی اگر سفارش کرے تو بالآخر بیٹی کا لیے زیادہ دل نرم ہوتا ہے باپ کا. ایک تو اللہ کے لیے بیٹیاں بنائی ہوئی تھی، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ تم ایسے بدبخت ہو، ایک تو بات غلط کر رہے ہو، اس غلط بات میں بھی ظلم کر رہے ہو، خود تم بیٹیوں کو دفن کرتے ہو، اچھی نہیں لگتی تمہیں، اور میرے لیے بیٹیاں بنا رہے ہو، اللہ کے ساتھ ایسا سلوک تم نے کیا ہو، یعنی اپنی بےہودگیوں میں بھی، ادھر بےہودگی ایک تو ہے بےہودگی، اس بےہودگی میں بھی جو خود پسند کرتے ہو میرے لیے پسند تم نے نہیں کیا. تو فرشتوں کی یہ اپنے تئیں عبادت کیا کرتے تھے. اب یہ غلط عقیدہ آیا کہاں سے تھا؟ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم اسی سرزمین پہ، انہوں نے تھوڑی کہا تھا یہ کرو. یہ عقیدہ آہستہ آہستہ شیطان نے اصل توحید سے ہٹانے کے لیے ساتھ اور ملاوٹ کر دو، اس کی بھی یہ بڑی نیک ہستی ہے، اس کو بھی پوجنا شروع کر دو، اس کو بھی اللہ کے کچھ اختیارات اس کے پاس ہیں، اگر اللہ کو تم اللہ کے قانون پہ نہ بھی چلو تو یہ اگر راضی رہے تو تم بچ جاؤ گے، تو فلان ہو جائے گا. یہ نظام میں توحید کے اندر ملاوٹیں کر کر کے آخر میں مشرکین مکہ کا معاشرہ وجود میں آ گیا، ورنہ حضرت ابراہیم کی سرزمین ہے یہ. حج شروع کرنے والے یہاں پر دوبارہ کون ہیں؟ اگرچہ حج حضرت آدم کے زمانے سے روایت ہمیں بتاتی ہے، بلکہ اس سے پہلے کا فرشتے حج کیا کرتے تھے اسی مقام پر، لیکن حضرت ابراہیم نے اس سر جو عرب کیا کرتے تھے مکہ والے، اس کا جو دوبارہ اٹھایا تھا، جو قرآن میں بھی حکم ہے ابراہیم سے کہ لوگوں کو حج کے لیے اعلان کیجیے آپ اور بلائیے آپ کے پاس آئیں گے، یہ حضرت ابراہیم نے کیا تھا. حضرت ابراہیم تو توحید کے سردار تھے مثلا اس لشکر کے، کرپٹ کر دیا تھا اس دین کو بھی، یعنی خراب ملاوٹیں کر کر کے مشرکین مکہ بن گئے تھے. اس لیے یہ اللہ کو بھی جانتے تھے، اس لیے آخرت کی طرف بھی ان کا دھیان تھا، لیکن کر ملاوٹ دی تھی، اتنی ملاوٹ کہ اللہ نے کہا تم فارغ ہو، تمہارے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں، تمہارے آخرت کو مانتے ہو لیکن کچھ اپنے پاس سے آخرت بنا لی ہے تم، جس کی حقیقت ہی کوئی نہیں، اپنی آرزوؤں کی آخرت کو سمجھ رہے ہو، ایسا ہی ہونا ہے. کاؤنٹر چیک کرو ہماری کتاب سے کہ ہم نے بھی ایک بتائی ہے آخرت، تمہارے ذہن کی تصویر اور ہماری بتائی ہوئی تصویر ایک جیسی ہے یا فرق کرتی ہے؟ تمہاری تصویر غلط ہے، ہماری تصویر صحیح ہے. تو یہ فرشتوں کی عبادت کی طرف کون لایا ان کو، فرشتے یا ابلیس؟ فرشتے تو اللہ کے اطاعت گزار ہیں، جن کون ہے؟ ابلیس جن ہے، اور اس کے من الجنت والناس، شیاطین جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی. تو یہ شیاطین جن جو تھے، انہوں نے، جن کا سردار مثلا ابلیس ہے، انہوں نے غلط غلط خرافات آہستہ آہستہ ایجاد کی، اور نام فرشتوں کا لیا، کام اپنا کروایا. یہ شیطان کا بڑا خطرناک حربہ ہے، یاد رکھیے، اور یہ آج بھی چل رہا ہے. ان کو کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اور تم ان کو خوش رکھو، ان کی عبادت کرو، ان کے نام پہ قربانیاں دو، تو یہ تمہیں کیا کریں گے؟ شفاعت کر کے تمہیں چھڑوا لیں. حضرت عیسیٰ کی قوم کے ساتھ کیا؟ پیغمبر توحید حضرت عیسیٰ، ان کی قوم کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کی وجہ سے تم سب بخشے گئے ہو، جو دل نہ کرو تم نہیں پکڑے جاؤ. حضرت عیسیٰ کو اتنا بڑھایا چڑھایا، اتنا بڑھایا چڑھایا کہ اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اب جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے یا اللہ کہتا ہے، جیزس از لارڈ کہتا ہے مثلا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ آپ اس سے کہیں یہ شرک ہے، وہ کہے گا احمق آدمی تم جاہل، تجھے معرفت ہی نہیں ہے عیسیٰ، مجھے معرفت. جیسے آج کل کسی مشرک مزاج کو توحید کی بات کی جائے تو کہتا ہے وہ ابھی تجھے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے پتہ، مجھے معرفت ہے، ٹھیک ہے، توجہ فرمائیں۔ تو اللہ ان ملائکہ سے پوچھے گا، عدالت لگے گی، اللہ سب جانتا ہے لیکن عدالت لگے گی، سب کچھ پوچھا جائے گا۔ تو اللہ فرشتوں سے پوچھے گا، ہاں بھائی یہ جو کہتے تھے اللہ کی بیٹی ہیں اور یہ سارے آ جاؤ تم ان کی عبادت کرتے تھے، فرشتے کیا کہیں گے، سبحانک انت ولینا من دونہم، ہمارا ان سے کیا تعلق، تو ہمارا، بل بات یہ نہیں ہے، ہم بھلا کیسے کہہ سکتے ہیں ہماری عبادت کرو، بل کانوا یعبدون الجن، یہ جنات کی عبادت، ان کی کہنے پر یہ حرکتیں کرتے تھے، اصل میں ان کی پرستش کرتے تھے، اور اس پرستش میں کے سائے میں ان کو قانون کون سا دیا گیا تھا، اپنی مرضیاں کرو۔ انشاءاللہ ان باتوں پر ذرا باریکی سے غور کریں، یہ بنیاد ہے جہاں سے انسان ڈی ٹریک ہوتا ہے توحید سے۔ شیطان اللہ ہی کے کسی نمائندے کے نام پہ غلط کام کرواتا ہے، کسی مقدس چیز کے نام پہ غلط کام کرواتا ہے، وہ اس مقدس چیز کو آڑ بناتا ہے تاکہ پبلک کو ایک بہانہ، یعنی سامنے یہ کتنی مقدس چیز ہے، یہ مل رہے، اور اس کی آڑ میں نظام اور آئین توحید کے ساتھ اپنا غلط دین، غلط آئین ان کو دے دیتے، اور آہستہ آہستہ پھر بکرے کا سکریچ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور نماز کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ امپورٹنٹ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، ان امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں، اور ان امپورٹنٹ چیزیں امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں۔ جن کا درجہ بہت نیچے ہے وہ بہت اوپر کر دو، اور جس کا درجہ بہت اوپر اس کا درجہ نیچے کر دو۔ غیر خدا کو خدا بنا دو، اور خدا کو جو کہ بے نیاز ہے، طاقتور ہے، اس کو ضعیف اور کمزور بنا دو، جس سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، نہ اسے کچھ پتہ چلتا ہے۔ ایسی لغویات بھی بعض لوگ مسلمانوں کو بیان کرتے ہیں اور مسلمان بھی اس کو واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک گیدرنگ دیکھی، ایک ویڈیو دیکھی گیدرنگ میں، جس میں ایک آدھا ننگا پیر بیٹھا ہوا ہے، خود بھی ناچ رہا ہے، گانا چل رہا ہے پیچھے، وہ عارفانہ گانا مثلا جسے کہا جاتا ہے، گانا چل رہا ہے، پیر بھی اپنی کرسی پر تاپ رہا، سوکھا ہوا بوڑھا قبر میں لاتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، لوگ اس پہ پیسے ڈال رہے ہیں، مکس گیدرنگ، عورتیں بھی ناچ رہی ہیں، مرد بھی ناچ رہے ہیں، اور اس وہ اپنے سیکرٹری کے کان میں پیر بدبخت کہتا ہے کہ کچھ بات کرتا ہے، وہ پھر مائک پہ اناؤنس کرتا ہے، اور شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا مائک پہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو دھمال نہ مارے، دھمال ہو رہی ہے وہاں پر، عورتوں مردوں کی مکس دھمال ہو رہی ہے، جوان عورتیں ہیں، جوان مرد ہیں، یہ دھجیاں، خدا پوچھے گا تم نے یہ کہاں سے نکالا تھا، اور پیر صاحب کی نیابت میں اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو دھمال نہ مارے، مرد ہو یا عورت، شیعہ ہو یا سنی، اس کے بعد اتنی بڑی ماں کی گالی نکالتے، بہن کی گالی نکالتے، معذرت، بہن کی گالی نکالتے، اور دھمال میں کرنٹ دوڑ جاتا تاکہ ہم پیر صاحب کی گالی کے زیادہ میں نہ آئیں۔ ایک اور گیدرنگ دیکھی، یہی پاکستان میں ہو رہا ہے سر، مثلا مجھے ایک دوست نے کہا کہ بعض افراد یہاں پہ کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں تو ان چیزوں سے ہمارا پالا نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کیوں کرتے، تو یہ انشاءاللہ صرف آپ نہیں سن رہے، یہ پتہ نہیں کوئی پیر صاحب بھی سن رہے ہو، ٹھیک ہے، یا ان تک بھی پہنچے گا، کہ انشاءاللہ حتماً پہنچنا چاہیے۔ تو اس لیے جو مسائل ہمارے پاکستان میں آپ کے آس پاس ہی ہیں، آپ کے آس پاس ہی ہیں، ایک صاحب پیر سامنے بیٹھا ہوا ہے، ناچا پیر، ناچنے والا پیر، وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا جو مرید ہے وہ گانا گا رہا ہے اس کی شان میں، اور کہہ رہا ہے کہ جب پیر کے ساتھ رابطہ کر لیا تو اب رب کی کیا ضرورت ہے، اب رب کی طرف رابطے کی کیا ضرورت ہے، اب پیر سے جو کر لی، یہ اسی پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اس میں مبتلا ہونے والے سینکڑوں نہیں، ہزاروں لاکھوں ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، تب بھی معلوم ہونا چاہیے، اور اگر معلوم ہے تو پھر کرنا کیا ہے، کم از کم صدائے حق، صدائے قرآن مجید جو خالص اللہ کا دین ہے بتایا تو جائے، پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو بتا رہے وہی لغویات میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ پیر نما افراد جو کرپٹ ہیں، جو اللہ کے نیک لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہے، جو کرپٹ ہیں، لوٹ رہے ہیں لوگوں کو، اور لوٹ شریعت سے دور کر رہے ہیں، اور خرابیاں ہر طرح کی حدود شریعت پامال کر رہے ہیں، اور یہ بازار گرم سے گرم تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ساری عبرت، صلوات پڑھیے امیدوار۔ یہ جو میں نے مثال دی, اب اس کو ذہن میں رکھ کے دیکھیں, یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے, یہ تو جن کسی مقدس ہستی جو دنیا سے چلی گئی اس کے نام پر کرپٹ کیا جا رہا ہے, اس کے نام پہ خرابی کی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے ایک مزار ایک اللہ کے نیک بندے کا ہو, لیکن اب ایک مثلا پلید اس پہ قابض ہو گیا اور وہ اس کے نام پہ لوٹ رہا ہے لوگوں کو, تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ مثلا اللہ اس نیک بندے کو بلائے گا, ہاں بھائی یہ آپ کے نام پہ یہ کرتے تھے, وہ کیا کہے گا؟ یہ فرشتوں والی بات, سبحانک تیری ذات پاک. حضرت عیسیٰ سے اللہ پوچھے گا سورہ مائدہ کے آخر میں, آپ کو یاد ہوگا, کیا اے عیسیٰ تو نے ان سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ بنا لو, معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے سبحانک تیری ذات پاک ہے, تیرے علاوہ کوئی اللہ ہو؟ اگر میں نے کہا ہو تو تو بہتر جانتا ہے ادب سے, یعنی گویا مجھ سے زیادہ تو مجھے جانتا ہے, اگر میں نے کہا ہو تو جانتا ہے, میں کیسے وہ بات کہتا جس کا مجھے حق ہی نہیں تھا؟ تو میرے اندر کو جانتا ہے, میں تیرے اندر کا علم نہیں رکھتا. جب تک میں ان کے درمیان رہا میں خود گواہ ہوں کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہر چیز کا جاننے والا, تو جانتا ہے انہوں نے میرے پیچھے کیا کیا, تو بہتر جانتا ہے. یہ قرآن کے لفظ. تو جن جن اللہ کی مثلا اگر نیک ہستیوں کے مزار ہیں, واقعی ایک تو کچھ مزار ہی نئے نئے فیک بنتے جا رہے ہیں, اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جو حقیقت میں اللہ کے نیک بندے تھے ان کے نام پر جو بدماشی ہو رہی ہے, قیامت کے دن یہی ہوگا. جیسے اللہ فرشتوں کو بلائے گا, نبیوں کو بلائے گا اس عدالت میں, اس عظیم عدالت میں, وہاں پر اللہ ان کو بھی بلائے گا نیک بندوں کو کہ تو نے ان سے کہا تھا, ہاں بھائی بتاؤ کہ تم میرے نام پہ یہ کام کرو, تو وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے. بلکہ یہ کس کی پیروی کرتے تھے؟ بلکانو یعبدون الجن, یہ تو ان نہ نظر آنے والی قوتوں کی پیروی کرتے تھے جنہوں نے انہیں کرپٹ کر دیا, اور ان کی آرزوئیں ان کو آسان آسان راستے بتائے کہ موجے مستیاں کرو اور آگے بھی تمہاری پکڑ کوئی نہیں ہونے والی, ادھر بھی پیر صاحب چھڑائیں گے مسئلے حل کرتے ہیں پھوکا مار کے, اور ادھر بھی پیر صاحب حل کرتے ہیں پھوکا مار کے. اور ایک محمد علی مرزا ہیں, آپ ان کے کلپ دیکھتے ہوں گے, ان کے کلپ کافی زیادہ آتے ہیں, جیسے پہلے مولانا اسحاق صاحب کے آتے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان پھوکوں میں تاثیریں ہیں کرپٹ پیروں کی, خدا کے نیک بندوں کی باتوں میں, دعاؤں میں اللہ تاثیر دیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ کہ جو شریعت سے فارغ ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں کر کے بہانے بناتے ہیں کہ یوں شفا ملتی ہے تو یوں ہوتی ہے, ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پیر صاحب میں اتنی تاثیر ہے تو پورا گینگ جو ہے پیروں کا ان کو بلا لو اور ان سے کہو کہ پاکستان کے بجلی گھروں پہ پھونک مارے اور لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں. صرف جاہلوں پر ہی پھونکا کیوں کام کرتا ہے تمہارا؟ جاؤ تربیلا ڈیم پہ بیٹھ کے پھونکے مارو, پیسے ہم سے لے لو, اس سے زیادہ لے لو جو ان بیچاروں کو ٹھگ رہے ہو, اس سے زیادہ پیسے لے لو, دیسی مرغے بھی وہاں پہ تمہیں دیں گے, بکرے بھی تمہیں دیں گے, کھاؤ روسٹ کر کے دیں گے. تربیلا پہ بیٹھے رہو, منگلا ڈیم پہ بیٹھے رہو, پھونکے مارتے رہو, پانی کام نہ ہو, برکت ہوتی رہے. یا جاؤ وہاں کینٹ میں جو اصلے کی فیکٹری ہے, وہاں ایسی پھونک مارو کہ ایسا میزائل بنے دنیا میں کسی نے بنایا. اف اف جہالت پر اف, شرک لغویات, چاند گرہن پر یہ لغویات, اس پر وہ لغویات, اور اللہ کا دین خبر ہی نہیں. آپ یقین کریں کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے افراد اتنے لو لیول کے سوال بعض اوقات کرتے ہیں کہ انسان کو اندر سے تکلیف ہوتی ہے کہ اس بندے کی اتنی کم انفارمیشن ہے اللہ کے دین کے بارے میں, اتنی کم انفارمیشن. ویسے دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے, مولا کائنات نے فرمایا کتنے ہی پڑھے لکھے ایسے ہیں, یہ کتنے یعنی کتنے زیادہ ہیں, تعجب کا ہے وہاں پر کہ جن کو دین سے بے خبری تباہ کر دی, اور ان کا پڑھا لکھا ہونا, دنیاوی پڑھا لکھا ہونا ان کے کسی کام نہیں آئے. اصل بات پڑھیے محمد والے, ایک مرتبہ پھر سلوات پڑھے محمد والے. جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو مغلوب کر دیں, معذرت چاہتا ہوں, وہ کہیں گے پاک ہے. فرشتے جواب دیں گے, جب فرشتوں سے پوچھا جائے گا پاک ہے تیری ذات, تو ہی ہمارا سرپرست ہے, نہ کہ یہ لوگ, یا تو ہی ہمارا دوست ہے نہ کہ یہ لوگ, بلکہ یہ تو جنات کی پرستش کرتے تھے, ان کی اکثریت انہی کو مانتی تھی, انہی کی اطاعت کرتی تھی. شیطان کون ہے؟ جن, اور اس کا پورا لشکر ہے جس کا سورہ ناس میں اشارہ کیا گیا, من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, جنوں میں سے اور تو یہ وہ جن ہیں نظر نہ آنے والی چیزیں کہ جن کی یہ باتیں مانا کرتے تھے، جن کا سردار رئیس کون ہے؟ خدا کا سب سے بڑا نافرمان جسے ہم ابلیس کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کی اور اس کی لشکر کی اصل میں یہ اطاعت کیا کرتے تھے۔ ہمارا تو انہوں نے نام بنایا ہوا تھا، ہمارا تو انہوں نے نام یوز کیا، جو ایک پاکیزہ تصور تھا ہمارا وہ انہوں نے یوز کیا، اس کو بیچا انہوں نے۔ اور جس دن، لہذا آج تم میں سے کوئی ایک، یا خدا جواب دے گا، پس آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یعنی آج آ جاؤ ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، تم نہیں کر سکتا، کسی کو اختیار نہیں ہے، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے اب چکھو اس جہنم کا عذاب، جس جہنم کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور کہا کرتے تھے کہ جھٹلانا ایک یہ ہے کہ ہے ہی نہیں، کون کس نے مرنے کے بعد واپس آ کر بتایا کہ آگے کیا ہوگا، موج کرو۔ یا دوسرا عقیدہ قرآن نے کیا بتایا ہوا ہے، ہم نے تو حتماً جنت میں جانا۔ یہ سب انحرافی باتیں، جس دام میں جو پھنس جائے، شیطان نے مختلف دام لگائے ہوئے مختلف لوگوں کے لیے، جس میں جو پھنس جائے، کسی کو وہ بالکل ہی فارغ کر دیتا ہے دین سے، اور کسی سے کہتا ہے کہ ایسا دین کا ورژن دیتا ہے کہ تو معاف ہے، تجھے سب کچھ معاف کر دی، بس تو نے اللہ کی کتاب کو، کیونکہ یہ تو سمجھ نہیں آتی، اس کو مت پڑھنا، یہ پروہیبیٹڈ ایریا ہے، نو گو ایریا ہے۔ اور جب، اب دیکھیں قرآن مجید کتنا ایکوریٹ اور خوبصورت، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ شخص تو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے۔ کتنے سیانے سمجھدار تمہارے باپ دادا، اتنے صدیوں کے تجربے سے انہوں نے جو معبود سلیکٹ کیے تھے، یہ کل جو ہماری نظروں کے سامنے آیا دنیا میں، ٹھیک ہے، یہ اور اس کے ہاتھ پلے بھی کچھ نہیں ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے سیانے باپ داداؤں کی روش کو چھوڑ دیں۔ اور کہتے ہیں یہ جو قرآن ہے، یہ جو پڑھ کے تمہیں سنا رہا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں سوائے اس کا اپنا گھڑا ہوا جھوٹ ہے، یہ قرآن جھوٹ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو اس کا اپنا بنایا ہوا جھوٹ ہے، اور کافر جب بھی ان کے پاس حق آتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی اب یہ الگ الگ باتیں، پہلے بندہ چیک کرتے ہیں کہ اس کو کون سی بات کہہ کر ہم ڈی ٹریک کریں، جس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو اپنا خاندان بہت پیارا ہے، اس کو دادا بہت عزیز ہے، دادے کی بڑی اس کو ویلیو ہے، تو رسول اللہ کو اس کے دادے کا دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں تاکہ اس وجہ سے دادے کے پیار میں اللہ کا نبی ریجیکٹ کر دے۔ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ مثلا کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی جھوٹ، کسی کو کہتے ہیں جس پر کچھ اثر ہوا ہے، کسی پر کچھ اثر ہوا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ بھائی اگر یہ غلط بات ہے تو اتنا میں متاثر کیوں ہوتا ہوں؟ کہتے ہیں جادو تو ہے، جادو کا کام کیا ہے؟ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، ساحر، کذاب، نعوذ باللہ۔ قرآن نے لفظ بتائے، وقال الذین کفروا ھذا ساحر کذاب، کافر کہتے ہیں یہ ساحر ہے اور کذاب ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ یا مجنون، مجنون ہے، عقل ہی نہیں اس میں، ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، بھلا عقل کہتی ہے کہ ایسا ہو جائے گا، ہڈیاں گل جائے گا، فلاں جائے گا، بڑے فلاسفیکل انداز میں، اور مجھے پتہ ہے یہ سادے سادے بیچارے لوگ، ان کو پتہ نہیں چلتا، سینس ہی اتنی ہے، یہ اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں سارا پتہ ہے کہ یہ فراڈ، اس سے پہلے بھی یہ فراڈ کرنے والے آئے تھے ایسے، جنہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا، ہم اپنی دنیا کو، اپنے آئین کو، روش کو نہیں چھوڑیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور نہ تو ہم نے، اب اللہ کہہ رہا ہے ان کافروں کے بارے میں، نہ تو ہم نے پہلے، ان مشرکین مکہ کے بارے میں، نہ تو ہم نے انہیں پہلے کوئی کتابیں دی تھی، کیونکہ مکہ میں حضرت ابراہیم کے بعد کئی نسلیں گزر گئی تھی اور کوئی رسول اس سرزمین پر نہیں آیا تھا، نہ اس سے پہلے ہم نے انہیں کتابیں دی تھی جنہیں یہ پڑھتے ہو، مکہ والے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اہل کتاب نہیں تھے، اور نہ ہی آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تھا، یعنی ایک لمبا عرصہ تک کوئی ہم نے نہیں بھیجا اور یہ خراب ہو گئے، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا یہ تو اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہوئے۔ جو فرعون کی طاقت تھی، مکہ والے تو بہت کمزور تھے، جو نمرود کی طاقت، یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ اس سے بڑے بڑے طاقتور اس قوم سے ان کی طاقتوں کا اور ان کے جاہ و جلال کا تو دسواں حصہ بھی مکے کے سرداروں کے پاس نہیں ہے، اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے یہ لوگ، مگر ان طاقتوروں کے ساتھ میں نے کیا کیا، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ پھر میری پکڑ اور میرا عذاب کتنا سخت تھا ان کے بارے میں، کیسے ان کو مٹا کے رکھ دیا۔ اے رسول کہہ دیجئے، میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، یہ نصیحت اللہ کی الگ، رسول کی سب سے پہلے میرے اور آپ کے لیے، اللہ فرما رہا ہے اے رسول ان سے آپ یہ کہیے کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم خدا کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اور چاہے تو ایک ایک اکیلے اکیلے، چاہے تو دو دو، کام کیا کرو، فکر کرو، غور کرو، آپس میں ڈسکس کرو، تلاش کرو، اکیلے ہو تو اکیلے، اور کوئی ساتھی مل جاتا ہے تو کوئی اس راستے کا تو اس ساتھی کے ساتھ تفکر کرو۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارا یہ جو ساتھی ہے، تمہارا رسول، یہ پاگل نہیں ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ مجنون نہیں ہے، یہ بڑا عقل مند ہے۔ تم جانتے تو ہو، ابھی کچھ عرصہ پہلے تو یہ صادق تھا، کچھ عرصہ پہلے یہی امین تھا، یہی سمجھدار تھا، اپنے جھگڑوں کے فیصلے تم اس سے کراتے تھے، اب کہتے ہو یہ مجنون ہے، اب کہتے ہو یہ دیوانہ ہے۔ غور کرو، تمہارا مرض تمہیں پتہ چلے گا، ہمارا نبی دیوانہ نہیں ہے۔ اے نبی، ان کو یہ نصیحت کیجیے کہ ایک دفعہ غور تو کرو، میں دیوانہ نہیں ہوں، میں تو تمہیں خدا کا پیغام دینے والا ہوں، تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے، وہ تو تمہیں ایک شدید عذاب سے خبردار کرنے والا ہے، وہ تو تمہیں بچانا چاہتا ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے، جو اجر میں نے تم سے مانگا ہے، کون سا اجر مانگا تھا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ، کہہ دیجئے جو اجر رسالت میں نے تم سے مانگا ہے وہ تو تمہارے ہی لیے، وہ اگر تم مجھے دو گے اس کا فائدہ کس کو ہے؟ تمہیں ہی فائدہ، جب میں چلا جاؤں گا تو تم جن کو فالو کرنا ہے ان کو فالو کرو گے۔ یہاں پر چونکہ نقطہ بہت ضروری ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بعض لوگ اس آیت کا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، بعض لوگ اس آیت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول کو پرابلم ہے، اللہ کے رسول کے ذوی القربیٰ سے، اس کی وجہ سے پھر زور لگاتے ہیں کہ کچھ اور ہی نکال لیں بیچ میں سے۔ اب آپ ذرا غور سے سنیے گا، وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں، کچھ لوگ، سب نہیں، کچھ لوگ، وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کفار مکہ سے یہ کہا کہ یار میں تمہارا رشتہ دار بھی تو ہوں، تو یہ جو میں رسالت تمہیں بتا رہا ہوں، باتیں، یہ جو خوشخبریاں تمہیں دے رہا ہوں جنت کی، اس کا اجر تم مجھے اتنا دے دو، اور لحاظ نہیں کرتے، میری رشتہ داری کا ہی لحاظ کر لو کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، اس لیے مجھے تنگ نہ کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا مراد لیتے ہیں، یہ نہیں رسول پاک نے کہا کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، یعنی یہ جو میری تمہاری رشتہ داری ہے، چونکہ قریش کے تھے رسول اللہ اور یہ سارے آپس میں اوپر سے رشتہ دار تھے، بڑا قبیلہ ایک ہی تھا قریش کا، تو یہ جو میری رشتہ داری ہے تم سے، اس کا ہی لحاظ کر لو۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کہ اجر انسان کب مانگتا ہے؟ جب میں آپ کی پسند کا کوئی کام کروں اور کہوں کہ یار مجھے کچھ دے دو، ٹھیک ہے؟ میں کام کروں جو آپ کو پسند ہی نہیں ہے اور میں کہوں مجھے اجر دے دو، تو آپ کہہ کے چلو تو یہاں سے بھاگ، ہمیں تیری بات ہی نہیں پسند آ رہی، تو الٹا اجر مانگ رہا ہے۔ وہ ہم ایسے مزاح میں کہا کرتے، ہم تجھے گاڑی میں نہیں بٹھا رہے، تو کہہ رہا میں نے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا، ہم تجھے گاڑی میں نہیں بٹھانا چاہتے۔ یہ ترجمہ غلط ترجمہ، ٹھیک ہے نا؟ اجر انسان کب کہتا ہے؟ اس سے کہتا ہے کہ جس کو پتہ چل رہا ہو کہ یہ نبی مجھے کوئی اچھی چیز دے رہا ہے، تو یہ بات مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے، مسلمان کا ایمان ہے نا کہ نبی کا احسان ہے مجھ پر، کافر تو نبی کی جان نکالنا چاہتے ہیں، ان سے کہا اجر مانگے گا؟ توجہ کیجیے، یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے یہ نہیں کہا جا رہا کیونکہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں اس کا لحاظ کرو، تو تم تو نبی مان چکے ہو، اب کسی اور بات کا لحاظ کرو. اور روایات شیعہ اور اہل سنت میں حب ذوی القربا رسول اللہ جزو ایمان ہے، اور جن کے دلوں میں اللہ نے یہ چراغ جلایا ہے وہ مخالفتوں سے گھبرائے بغیر، مخالفوں میں بھی یہ ان ماحولوں میں بھی یہ بات بے بانگ دہل کرتے پھرتے ہیں، کہ خدا بند عالم ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے اور حب اہل بیت پر، حب اہل بیت کو سبب قرار دے قرآن مجید. اور بات وہی ہے، قرآن و اہل بیت یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مشترک ہے در حقیقت امت میں، ہمیں بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایکسکلوسیو کر دیں کہ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کسی کافر کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے تمہارا رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم پہلے بتائیں یہ رسول کون ہے، یہ تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے، تمہارا مخلص ہے، یہ ہم کرتے نہیں ہیں، کہتے ہو تم فلان ہو. اسی طرح اہل بیت کی ہستیاں بھی ساری انسانیت کے ہادی اور رہبر، کیونکہ قرآن سے جدا نہیں ہوتے. تو قرآن جب سب کے لیے ہے، یا ایوہ الناس کہتا ہے، تو پھر امام حسین کا خطاب بھی کیا ہے، پیغام کس کے لیے؟ یا ایوہ الناس، اہل بیت کا پیغام یا ایوہ الناس. اور ہماری، ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو اس کی طرف رغبت دلائیں، ان کو کہیں کہ یہ ہستیاں دور جانے کی نہیں، یہ ہستیاں یہ، تو یہ امت کیا ہوگی؟ قریب آ جائے گی. لیکن اگر ہم یہ رویہ نہیں اپنائیں گے تو پھر شیعوں کو جوڑنے والی طاقت مسڑ کون سی ہے؟ ولایت علی. تو آج ولایت علی کے نئے نئے ورژن نکال کے ایک دوسرے کی ایسی، یہ مجھے کسی نے کہا تھا ایسی کی تیسی نہیں بولنا، معذرت چاہتی ہوں. تو ایک دوسرے کا ہم گریبان پکڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پہ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو پتہ نہیں منافق اور مقصر اور پتہ نہیں کیا کیا کیے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں نا. اس سے پوچھو، یہ بھی ولایت علی کا قائل، اس سے پوچھو ولایت علی کا قائل، دونوں کو سامنے کرو تو دونوں ولایت علی کو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ یہ نہیں مانتا، یہ منکر ہے. ہو رہا ہے نا، یہ مزاج ہے، یہ مرض ہے. ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے مشترکات پہ قریب آتے جاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں، جہاں پہ لڑائی ہو سکتی ہے پہلے وہ ہزار، قرآن کہتا ہے ایک توحید پہ اکٹھے ہو جاؤ، آیت ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، سو باتیں کامن ہیں، وہ ڈھونڈو کہ اختلاف کہاں پر، پہلے اس کا فیصلہ کرو جس کا فیصلہ ہونا ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہمارا مزاج ہی لڑائیوں کا. تو پھر جب مزاج یہ ہو جائے تو پھر بھائی بھی بھائی نہیں رہ سکتے، پھر مولا علی کو ماننے والے بھی آپس میں لڑیں گے، اور جب یہ مزاج قرآنی مزاج بن جائے گا تو پھر امت کے باقیوں کو بھی جوڑنے کی فکر ہمیں لاحق ہو جائے گی کہ یہ پیغام تو نجات کا پیغام ہے، یہ پیغام دوسروں کو جہنم میں پہنچانے کا پیغام نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے پر. اور ان سے جو اجر میں نے تم سے مانگا ہے وہ تمہارے لیے، اب آپ سمجھ گئے، وہ دوسرا ترجمہ غلط ہے، اس لیے کہ اجر اس سے مانگا جاتا ہے جس کے فائدے کا ہم نے کچھ کیا ہو، لہٰذا یہ خطاب مسلمانوں سے جن کا ایمان ہے کہ جو رسول اللہ بتا رہے یہ ہمارے فائدے کا احسان مان رہے ہیں نا، اب کہا جا رہا ہے کہ اس احسان کا ایک اجر دو، اور وہ کیا ہے؟ مودت فی القربا. اور اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ جو میں نے اجر مانگا ہے، وما سألتکم من اجر، جو میں نے اجر تم سے مانگا ہے، فہو لکم، اگر یہ مجھے دے دو گے تو یہ تمہارا ہی فائدہ ہے، ورنہ میرا اجر ان اجریا الا علی اللہ، مجھے تو اجر کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا. تم مجھے کیا دے سکتے؟ تم مجھے جس کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہو وہ اجر مانگے لوگوں سے، تو یہ اجر کیا؟ یہ اسی رسالت کا حصہ ہے کہ تم یہ کرو، دیکھو کہ تمہیں فائدہ کیا ملتا ہے، تم اسی ٹریک پر رہو گے جس ٹریک پر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے پر. کہہ دیجئے، جو اجر رسالت میں نے تم سے مانگا ہے وہ خود تمہارے ہی لیے ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی اس اجر مانگنے پر بھی میرا گواہ کون ہے؟ اللہ ہے. قیامت کے دن بھی گویا کہ رسول اللہ پوچھیں گے کہ جو میں نے اجر مانگا تھا اس اجر کے ساتھ تم نے کیا 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 تو امت پھر کہے گی کہ ہمیں یہ سمجھ آئی تھی کہ کربلا میں ہم نے مارنا ہے آپ کی آل کو، قتل کرنا، ان کی بات تو سننی دور کی بات، انہیں قتل کرنا ہے کربلا میں. جو اس مکتب کے فالوورز ہیں کہ کربلا میں ٹھیک ہوا تھا، وہ اس اجر رسالت کا جب یہ پوچھا جائے گا، اللہ کہے گا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے نا، خدا اللہ ہر میرا رب ہر چیز پہ گواہ ہے، تو اس پر بھی گواہ ہے، اجر مانگے جانے پر بھی، اور جو اس اجر کے بعد امت نے سلوک کیا، جن لوگوں نے سلوک کیا آل رسول کے ساتھ، ذوی القربا کے ساتھ، اس پر بھی اللہ گواہ ہے. اور وہ وکفا باللہ شہیدن، اور وہ اکیلا گواہ ہر بات پر کافی ہے. اے رسول کہہ دیجئے، میرا رب یقیناً حق نازل فرماتا ہے اور غیب کی باتوں کا زبردست جاننے والا، علام مبالغہ ہے، بہت زیادہ جاننے والا، اور جو نازل کرتا ہے وہ حق نازل، یعنی خدا کی بات حق ہے، اس پر پرکھو باقی باتوں کو، نہ کہ باقی باتوں کو حق سمجھ کے اس کو پرکھ رہے ہو تم اس پر. کہہ دیجئے میرا رب یقیناً حق نازل فرماتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا، خوب جاننے والا ہے. کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ تو پہلی بار ایجاد کر سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ پلٹا سکتا ہے. باطل جب بھی کرتا ہے اپنے آپ کو حق بنا کے پیش کرتا ہے. اللہ نے ہر انسان کے دل میں مثلا جھوٹ سے نفرت رکھی ہے اور سچ سے محبت رکھی ہے، تو پھر جھوٹ کیسے آتا ہے؟ بڑا پیارا سا سچ بن کے آتا ہے، میک اپ کر کے آتا ہے، سچ کا میک اپ کر کے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی کرپٹ سے کرپٹ سیاستدان کے جو جس کا ارادہ ہو کہ اگر ایک دفعہ مجھے موقع مل جائے، ایک کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، بس انشاءاللہ 9:30 اس کو ہم نے کوشش کر کے تمام کرنا ہے، چند منٹ کی آپ انشاءاللہ میرے عذر خواہی کو قبول کر لیا کریں. بات ایسی ہوتی ہے کیونکہ بعض اوقات ایسی جگہوں پر بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے تو، اور سابقاً زیادہ ہوتا تھا، خیر ایران جانے کے بعد کچھ کم ہو گیا. تو ایک جگہ ایک شخص پاکستان کے ایک بہت بڑے لشکر کرپشن کے سردار کی بات کر رہے تھے اور اسے گالیاں دے رہے تھے، دے دے کے جب تھک گئے تو پھر خود بھی ایسا ہی تھا، تو کہتا ہے کہ اس نے تو جو کیا کیا ہے، اگر اللہ پاک کبھی ایک دفعہ مجھے موقع دے دے نا تو وہ بھی بھول جائے گا کہ اس نے کیا کرپشن کیا، میں ایسی کروں گا. تو مجھے مولا علی کا وہ قول یاد آیا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مولا نے فرمایا دنیا مردار ہے اور اس کے پیچھے دوڑنے والے کتے ہیں، کچھ کو اللہ نے کھلا چھوڑ دیا، کچھ کو باندھا ہوا، یہ باندھا ہوا کتا ہے، ورنہ کھلا ہوتا تو یہ بھی اسی طرح لوٹ رہا ہوتا. یہ بیچارہ بندھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے اگر مجھے بھی کھول دے اللہ، مثلا بیت المال پر، حکومت کے خزانے پہ، میرا بھی اگر اللہ پٹا کھول دے تو میں بھی ان کو بتاؤں گا، پچھلے کتوں کو بھول جائے گا کہ تم نے کیا کھایا تھا، میں ایسا کھاؤں گا. توجہ فرما رہے. اب اس نیت والا جب اس نے وہاں پہنچنا ہے اس سیٹ کے لیے، تو آپ سے جب ووٹ مانگے تو کیا کہے گا؟ کہ میں نے ایسی کرپشن کرنی ہے، مجھے ایک دفعہ موقع دو کہ تمہاری پچھلی نسلیں تو جو ہیں ان پر، مثلا اگر ایک بندے کے ذمے 10-10 ہزار ہے تو میں جب ہٹوں گا حکومت سے تو انشاءاللہ 20-20 ہزار ہوگا تمہارے ہر بچے کے اوپر قرضہ. یہ کہے گا؟ نہیں، کہے گا کہ میں تو راتوں کو روتا ہوں تمہارے دکھ دیکھ کر، میں تو تمہارا نوکر ہوں، میں تو خادم ہوں، میں تو یہ ہوں، میں جھوٹ سچ کا میک اپ کر کے آتا. ورنہ اگر اپنی اصلی شکل میں ہو، وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَلَا يُعِيدُ، نہ ہی سٹارٹنگ میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ ہی دوبارہ آ سکتا ہے. آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ یا کہنا کیا چاہ رہا ہے قرآن کہ یہ جو تمہارے پاس آیا ہے، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، میرا رب حق بتاتا ہے، اس کو سمجھو، میرا رب حق بتاتا ہے اور وہ علام الغیوب ہے، وہ جانتا ہے حق کیا ہے جو تمہیں نظر بھی نہیں آ رہا. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، اب جو حق آیا اگر اس کو تم نے قبول کر لیا، پہچان لیا، تو باطل تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن اگر چھوڑ دو گے اس کو تو پھر باطل جتنا اپنا حصہ اسے تم سے لینا ہے وہ یہ حصہ تم سے لے کر چھوڑے گا. کہہ دیجیے حق آ گیا، باطل نہ تو پہلی بار کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ لوٹا سکتا ہے، یعنی دوبارہ آ کر کر سکتا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ دوبارہ لوٹتے ہیں. اللہ فرما رہے اب پتہ بھی ہے قوم کو یہ باطل ہے، لٹیرا ہے، پھر بھی یعید بار بار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑے عرصے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. عجیب، آ دیکھیں قرآن مجید ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ جو چاہے زندہ ہے, زندہ ہے اگر ہم زندہ ہو تو, کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن اس لیے تاکہ زندوں کو خبردار کرے, اور اے رسول جو قبروں میں ہیں وہ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے, جو قبروں میں دفن ہوئے پڑے وہ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے. وہ آیت بھی آگے آنے والی ہے اگلی سورہ میں. کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہو جاؤں, اب یہ بھی عجیب آیت ہے, اللہ پر رسول پاک کے ڈیپینڈنٹ ہونے کی ہر چیز میں. سب سے بڑا ہدایت یافتہ کون ہے؟ اللہ کا رسول. وہ فرما رہے ہیں اگر میں, اے رسول کہہ دیجئے ان سے, اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو اس گمراہی کا مجھے ہی نقصان ہوگا, اگر میں خدا کا راستہ چھوڑ دوں اس کا مجھے نقصان ہوگا, اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرے رب کی طرف سے میرے پاس آتی. یقیناً اللہ بڑا سننے والا اور بڑا قریب ہے, اور اے کاش آپ دیکھ لیتے کہ جب یہ مصیبت میں, فزعوا کا کیا ترجمہ ہوگا, انہوں نے ترجمہ کیا ہوگا کہ جب بڑے پریشان ہوں گے, پریشانی نہیں جب اچانک بھگدڑ مچ جائے, ایسی کوئی خبر آئے کہ بھگدڑ مچ جائے کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا, سمجھ رہے ہیں, جب یہ اس حالت یعنی قیامت کے دن جب بھگدڑ مچی ہوگی اور ان کو کچھ سمجھ نہیں ہو, اے رسول اور قرآن پڑھنے والوں, اے کاش آپ دیکھ لیتے کہ جب یہ اس حالت میں بھگدڑ کی حالت میں ہوں گے تو ان میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکے گا, اور یہ بڑے نزدیک سے اس دن پکڑ لیے جائیں گے, یعنی ان کی پکڑ کرنے کے لیے بڑے نزدیک ہم نے سسٹم وہاں پہ رکھا ہوگا کہ جو ان کو جس کی پکڑ میں یہ آ جائیں گے. اور اب وہ کہیں گے, اس دن کہیں گے ہم ایمان لے آئے, اب ہم کوئی اونچی نیچی ادھر ادھر کی ہینکی پینکی نہیں کریں گے, سٹریٹ فارورڈ جو اے اللہ تو کہے گا ہم کریں گے, ہم مانیں گے ہم ایمان لے آئے. لیکن اب اتنی دور نکلی ہوئی چیز کو یہ کیسے پکڑ سکے؟ ایمان لانے کی جگہ کون سی تھی؟ دنیا تھی. اب اللہ فرم مکان بعید, اتنی دور کی جگہ کو اب یہ کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ اور پھر اللہ فرماتا ہے جبکہ یقیناً اس سے پہلے وہ اس کا کفر کر چکے, اس آئین کو انہوں نے اس قانون کو نہیں مانا, اور انہوں نے بن دیکھے ہوا میں تیر چلائے تھے, اپنے نظریات اللہ کے مقابلے میں, اپنی جسٹیفیکیشنز, اپنی لغویات, انہوں نے اس وقت یہ کام کیا کرتے تھے, اور وہ بھی غیب میں, ہم کہتے ہیں نا اندھیرے میں تیر چلانا, وہاں سے بڑے دور سے یہ اندھیرے میں تیر اس وقت بھی چلایا کرتے تھے. اور اب ان کی خواہشات, جن چیزوں کی ان کو خواہش ہوا کرتی تھی, جو ان کو پیاری ترین چیزیں تھیں, ان کے اور ان کے درمیان پردے حائل کر دیے گئے, دیواریں حائل کر دی گئی ہیں آج قیامت کے دن, جیسا کہ پہلے بھی ان کے ہم خیال لوگوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا موت کے ذریعے سے. یعنی یقیناً وہ لوگ بھی بڑے ایسے شک میں مبتلا تھے جس کے نتیجے میں یہ جھگڑے کیا کرتے تھے, تردد میں رہا کرتے تھے, اور بڑی پیسے کیا کرتے تھے. بر محمد و آل محمد صلوات. سورہ سبا تمام ہوئی, اس کے بعد سورہ فاطر ہے انشاءاللہ, کل ہم اسی 8:15 اس کا آغاز کریں گے, اور خداوند عالم نے توفیق دی تو کل اور پرسوں کا, پرسوں لاسٹ درس ہوگا, اور پرسوں کے درس میں ہم 22 پارہ انشاءاللہ تمام کر دیں گے خداوند عالم کے فضل و کرم سے, اور آئندہ جب توفیق ملی تو اس کو, اس قرآن مجید کے سلسلے کو آئندہ جاری رکھیں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے, پروردگار بحق کے قرآن کریم, بحق کے محمد و آل محمد, ہم کو قرآن مجید کی اور محمد و ان کی پاکیزہ آل کے فرامین کی حقیقی معنوں میں معرفت عطا فرما, ان کو پڑھنے سمجھنے, ان پر عمل کرنے, اور معاشرے کو, معاشرے کے اندر اپنے معاشرے میں ان کی ترویج کرنے کی ہم سب کو, عملی ترویج کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہم صل علی محمد و آل محمد.